سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود شریف پڑھا، اس کے 200 برس کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرا یہ کاروبار کے حوالے سے سوال ہے، کچھ گاہک اس طرح سے آتے ہیں کہ بھائی یہ بیرنگ چاہیے، یہ گراری چاہیے، وہ گراری 5,000 روپے کی ہوتی ہے، وہ ہم سے پہلے آ کے یہ طے کرتے ہیں، جب ہم گاہک لے کے آئیں تو آپ 6,000 بتائیں، ایسا کرنا جائز ہے یا کس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں؟
اس طرح کا سوال ہے کہ میرا فرنیچر کا کام ہے، جب میں کسی پارٹی کو پلائی یا ہارڈ ویئر وغیرہ دینے دلانے وغیرہ دلانے کسی دکان پر لے جاتا ہوں تو میں اس دکاندار سے ایک طے شدہ کمیشن لیتا ہوں، کیا میرا اس دکاندار سے کمیشن لینا درست ہے؟ جواب، پوچھی گئی صورت میں جب آپ گاہک کے ساتھ دکاندار کے پاس جا رہے ہیں اور اس کی خریداری میں مدد کریں گے اور کوالٹیز سے متعلق معلومات کے ذریعے فائدہ پہنچائیں گے، تو ایسا کام ایک باب مقصد کام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن اس کام پر دکاندار سے کمیشن لینے کے حوالے سے دو باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اول یہ کہ جس شخص کو آپ دکاندار کے پاس لے کر جا رہے ہیں، آپ اس کے لیے بلا معاوضہ کام کر رہے ہوں، کیونکہ جسے معاوضہ دے کر لے جایا جائے وہ اجیر ہوتا ہے، اور اجیر وکیل ہوتا ہے یعنی نائب، اور وکیل کو یہ استحقاق نہیں کہ وہ سامنے والے سے بھی اجرت لے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ نے دکاندار کے ساتھ پہلے سے معاہدہ کیا ہو، کہ پہلے سے معاہدہ یعنی کمٹمنٹ کیا ہو کہ اس طرز کا گاہک آپ لے کر آئیں گے تو اتنا معاوضہ آپ کو ملے گا، یہ نہ ہو کہ جس دکان پر آپ لے جائیں گاہک کو اس دکان پر مال پسند نہ آئے اور وہ کہیں اور سے خریدے، لیکن بعد میں اس دکاندار سے آپ کمیشن کا مطالبہ کریں، کیونکہ اول تو آپ کا استحقاق کسی یعنی آپ کا حق کسی معاہدے کے سبب ہی ممکن تھا جو کہ نہیں پایا گیا، دوسرا ہے کہ اس دکاندار کے لیے تو آپ نے کام نہیں کیا بلکہ گاہک از خود اس کے پاس گیا ہے، اور دوسرا دکاندار سے آپ کا کوئی پیشگی معاہدہ نہیں تھا۔ جب یہ دو شرائط پائی جائیں تو آپ کا دکاندار سے کمیشن لینا جائز ہے، کیونکہ آپ جو کام کرتے ہیں ایک قابل معاوضہ کام ہے۔ ان دونوں شرائط کی موجودگی میں بھی آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کسٹمر کو اس کی مطلوبہ شے ہی دلائیں، ایسا نہ ہو کہ اس نے آپ سے سب سے عمدہ شے دلانے کا کہا اور آپ اسے گھٹیا شے دلوا دیں یا پھر کسی اور قسم کے دھوکہ دہی سے کام لیں، ایسا کرنا جائز نہ ہوگا۔ واللہ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اگر سمجھ آ گئی ہے بہت مشکل کام، تو ولی صفت آدمی ہی کر سکتا ہے، باقی تو اتنا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اتنا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں۔ اس طرح کا کام کرنے والے بھی مطلب کارپینٹر اتنا لکڑیاں دلوائیں گے، کھڑکیاں دلوائیں گے، تو کیل کانٹے دلوائیں گے، سب میں دھوکہ بہت چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ شرائط پر اگر پورے ہیں تو جائز ہوگا، ورنہ اس میں کاروباریوں کے لیے ایک پوائنٹ ہے کہ جسے जो सबसे अच्छा है वो मुझे दे दो पीस, जो भी भैया ठेला है रेडी भरी हुई है, जो अच्छा पीस है सबसे वो मुझे, आप अपनी मर्जी से, या आपको जो अच्छा लगे वो दे दें, इस तरह भी वो फिर आपको अच्छा लगे। मैं तो तावील शादी कर रहे हैं कि मुझे वही अच्छा लगता है जो सबसे घटिया हो, जल्दी निकल जाए। लेकिन यार कहने वाले की मुराद ये नहीं है, ग्राहक की मुराद यही होती है कि जो आपको अच्छा लगे ना, आपको पहचाने की अच्छी चीज कौन सी होती है, तो मुझे अच्छे में अच्छा देना। तो यहाँ ये कहे दुकानदार या जो भी ताजिर है उसकी जिम्मेदारी बहुत यानी कि हेवी हो जाती है, इसलिए या तो ये कह दे कि आप अपनी पसंद से निकाल लो ना भाई, यूं करके, क्योंकि मैं सही दे नहीं सकूंगा, या तो एतराफ कर ले, या फिर वाकई जो सही हो वो दे, सबसे अच्छी हो वो दे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इसमें गालिबन इस तरह भी होता है मार्केटों में कि पहले से उस ग्राहक को लाया जा रहा है और दुकानदार से कहने के आपका रेट तो 5,000 ही है, लेकिन आप 6,000 बोलेंगे तो वो 1,000 रुपये मैं आपसे ले लूँगा बाद में आकर। अब वो कस्टमर ये समझता है कि ये मेरा हमदर्द बन के जा रहा है, कस्टमर तो उसको अपना भाई हमदर्द समझ के ले जा रहा है, और वो उस 5,000 की चीज़ को 6,000 में दिलवा रहा है और 1,000 रुपये ले रहा है। अगर कस्टमर को पता चल जाए कि यार ये मेरी जो दिलाने जा रहा है उसमें इसका कुछ है, तो कस्टमर उसको कभी भी साथ लेके नहीं जाएगा। तो अब मार्केट में एक वैल्यू वाली चीज़ है, पता है कि ये कपड़ा या फलां चीज़ इतने की ही है नॉर्मल, और वो बेचारा हमदर्दी मिले जा रहा है, यार चलो आप साथ चलो, तो वो उसको कह के रखता है कि जब भी आऊँगा तो 100 रुपये मीटर पर मेरे रख लेना, फिर वापसी आके लेता कि हाँ भाई मैंने आपका 2 सूट बिकवा दे दो 1,000 रुपये। इसमें क्या बनेगा और ये धोखा ही कहलाएगा, ये क्या होगा?
गुजर तो
नॉर्मल यही हो रहा है, ये हमारे पास भी आते हैं मेरी दुकान पे भी, पहले जब मैं बैठता था दुकान पे तो इस तरह का होता था कि आप मुझे मेरे 1 रुपया मीटर पे रख देना, मैं ग्राहक आपको ला के दे रहा हूँ। अब ग्राहक को फिर जारी बात है उसने अच्छा डीलिंग भी करनी है, यार ये बहुत अच्छा है हाजी साहब है, ये है आपके साथ यूँ वो, अब
आपके लिए ये दाम तो
आपके लिए, इनके दिल में कभी कभी बोले कि ये दूसरों को तो कम देता हूँ, ये आपके लिए दाम है।
ज्यादा का दाम आपके लिए। हाँ धोखा और झूठ फरेब बहुत ज्यादा होता है, फिर वो बिल बाद लोग ज्यादा बनवा रहे होते हैं, जितने का लिया उससे ज्यादा बनवाएंगे, ये तरह तो इसमें बहुत कारोबार में है, बहुत धोखा है, बहुत धोखा है।
इन्होंने अपने शॉर्टकट भी बनाए हुए हैं, आधा किलो मेरा रख लीजिएगा, अब आधा किलो में 500 रुपये मेरे हैं, अल्लाह ताला बस।
ये आपस में फिर मुआहदे होते हैं, देखो मेरे ग्राहक तो बोल देंगे कि आप कहीं से भी ले लो, मार्केट देख लो, और सबको पैगाम चले जाएंगे मैंने इतना बताया इसको, तो वो फिर ज्यादा बताएंगे ताकि वापस पलट के आ जाए। तो एक दूसरे के ग्राहक बचाओ तहरीक भी इनकी चल रही होती है, पता नहीं तरह तरह से ये गेम खेल रहे होते हैं। अल्लाह हलाल रोजी अता फरमाए, जज्बा अता फरमाए, मुअज्जज तबका माना जाता है ये बिजनेसमैन जो है ना, ये मुआशरे का इनका हाल बहुत बुरा होता है बेचारों का। खैर हर फर्द ऐसा नहीं होता, ईमानदार ताजिर जो है वो तो अंबिया और सिद्दीकीन के साथ क़यामत के दिन उठेगा, बहुत फजीलत भी है नेक दयानतदार, ऐसों की तादाद बहुत थोड़ी है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इंशाअल्लाह अल करीम मैं नियत करता हूँ रोजाना 2 दर्स देने की, आपसे गुजारिश है आप दुआ फरमा दें।
माशाल्लाह, अगर दर्स अगर वाकई दर्स फिजाने सुन्नत के शुरू हो जाए ना, घर घर दुकान दुकान मार्केट मार्केट गलियां चौक कोई खाली ना हो, अगर फिजाने सुन्नत का दर्स शुरू हो जाए माशरे की बड़ी इसलाह हो जाए। इसमें कमी है, जहां दर्स होते हैं वहां बैठने वालों की कमी, अब वो बाज ऐसे होते हैं कि जब काफी मैंने खुद दर्श देते होते हैं सुनते तो फिर ये सहरी हो जाती है, फिर वो बैठते नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सब मिलकर अगर इसको दर्श को उठा लेंगे ना, आप सब जहन बना लें जो इतने माशाल्लाह नसीब लाए हुए हैं कि अपने घर में दुकान में मस्जिद में अपने जिम्मेदारों से तरकीब बनाकर, जो वहाँ जिम्मेदार हैं दर्श देना शुरू कर देना, ये दावत इस्लामी के बहुत शुरू के कामों में से। सबसे पहले दर्श के लिए हम लोग मतलब हाथ पैर मार रहे थे یار کون سی کتاب، جب دعوت اسلامی بنی نا اس وقت اس کے لیے ہاتھ پیر مارتے تھے ہم، یار کون سی کتاب مسجد میں ہونی چاہیے، جب آپ میں سے ایک بھی ماحول میں نہیں تھا، میں تب کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی جوان تھا۔ پھر وہ کسی نے مکاشفۃ القلوب کا مشورہ دیا، تو مکاشفۃ القلوب اس کا ہم نے درس شروع کیا، تو الحمدللہ مطلب کہ اس سے آہستہ آہستہ جو بھی پہلے مائنس پلس سب ہوتے ہیں، شروع میں تو سمجھ نہیں پڑتی، اس کو دیا اس کو دیا اس کو دیا، تو کوئی کسی نے گھر پہ رکھ لی، کسی نے بیچ کے کھا لی، یہ سب شروع میں بہت کچھ ہوا، جو ہونا تھا ہوا، تجربہ ہم کو بھی اتنا نہیں ہوتا تھا، ہم بھروسہ کر جاتے تھے، اچھا آدمی ہے، تو پتہ چلتا تھا کہ یار یہ تو بہت اچھا نکلا، زیادہ ہی اچھا نکلا، تو یوں درس بھی جمتا نہیں تھا، آہستہ 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 ایسے الحمدللہ دیوانے ملے کہ جنہوں نے واقعی درس دینا شروع کیا، اور الحمدللہ آہستہ 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 پھر فیضان سنت بھی آئی، اور بھی اب تو ماشاءاللہ پہلے سے ہمارے مواد تو بہت اچھا ہے، درس دینے والے بھی بھاری تعداد میں، لیکن یہ کہ پھر بھی جتنے ہوں اتنے کم ہیں، اتنا کام ہے کہ بس ہر فرد کو چاہیے کہ درس دے، کوئی گھر درس سے خالی نہ، گھر درس نہیں دیتے، شرماتے ہیں، جب باہر آپ پیچھے پیچھے جاتے ہیں، گھر والوں کو نمازی نہیں بنانا ہے، ان کو بھی تو بنانا ہے، ان کو بھی سنتوں کا پابند بنانا ہے، ان سے بھی گناہ چھڑوانے ہیں، تو گھر یہ پہلی سیڑھی گھر ہے منزل پر پہنچنے کی، تو گھر چھوڑ کر ہم لوگ آگے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، گھر کو آپ اپنے گھر کی خبر لیں، ان کو درس سنائیں، آپ بھی دے، بہن بھی دے، امی دے سکتی تو وہ بھی دے، بیٹی بھی دے، بیٹا بھی دے، اور آپ حوصلہ افزائی بھی کریں، آپ بھی دیں، باری باری سب لوگ روز پانچ پانچ منٹ کا درس دیں، ہم ہو محارم، غیر محرم درس میں نہ بیٹھے، اس کا اہتمام رکھنا ہے، انشاءاللہ گھر میں ماحول بنیں گے تو دعوت اسلامی بہت زیادہ ترقی کرے گی، آپ کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، ورنہ گھر میں جو رکاوٹیں پڑتی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہوگی ماحول میں ہوتے نہیں ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں پڑتی کہ جا کے کرتا کیا ہے، میں جا کے کرتا ہے اور آ کے یہاں جھگڑے کرتا ہے، بعض اوقات وہ مسائل پر اور جھگڑے بھی ہو جاتے ہوں گے، جب یہ درس کے عادی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ کہ جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، کام زیادہ بہتر ہوگا، گھر میں صرف مدنی چینل چلے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس سے بھی معلومات میں بڑا اضافہ ہوگا،
انشاءاللہ الکریم،
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت سے سوال عرض ہے کہ کوئی بھی عبادت ہے، نماز ہے یا کوئی اراد و وظائف ہیں، ان کی ایک لذت ہوتی ہے، شروع شروع میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے زیادہ، لیکن آہستہ آہستہ یہ کم ہو جاتی ہے، تو اب اس کو دوبارہ اس لذت کو اس پہلے جیسا حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے کہ یہ لذت دوبارہ جو ہے نا وہ انسان محسوس کر سکے؟
ایک ہی چیز کی لذت ہر بار اسی طرح کی ہو، یہ دنیا بھی اعتبار سے بھی مشکل ہوتا ہے، کھانے کی لذتیں بھی کبھی کچھ ہوتی کبھی کچھ ہوتی ہے، عبادت میں لذت جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ اس طرح کہ جب کسی کو روتے دیکھا تلاوت میں، نئے مسلمان تھے، آپ نے فرمایا شروع میں ہم بھی روتے تھے، بعد میں وہ عاجزی کے طور پہ فرمایا کہ ہمارا دل اب سخت ہو گیا ہے، اب رونا نہیں آتا، عاجزی کے طور پہ فرمایا، تو بعض اوقات عبادت شروع آدمی کرتا ہے تو جوش ہوتا ہے، آہستہ آہستہ نارمل ہو جاتا ہے، دعوت اسلامی کاموں میں بھی یہی ہے، شروع میں آئے گا تو پہاڑ اٹھا لے گا اپنے سر پر، اب پوٹلی اٹھاتے ہوئے باتیں بنائے گا، مجھ سے نہیں اٹھتی، تو جوش جذبہ یہ ہوتا رہتا ہے، ایک نارمل بات میں بندہ چلتا رہے بس بھاگے نہیں چھوڑ گئے، اور عبادت کے لیے بھی کوشش کرتا رہے کہ لذت آئے، خوشی و خضوع عبادت میں ملے، ایک ہر وقت ایک جیسا ملے یہ دشوار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ختم قادریہ شریف سے متعلق ہے، یا سیدی اس کا پڑھنے کا انداز کیا ہے اور یہ کس خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، یہ ارشاد فرمائیے، جب چند افراد اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی تعداد کی تقسیم کیسے کی جائے، وہ کبھی پلس مائنس ایک دو تعداد اوپر ہو جاتی ہے، اور یہ ارشاد فرمائیے کہ اس میں ایک ورد ہے یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، مدنی پنسورے میں لکھا ہوا ہے دفع شرک خیراور،
لیکن بعض افراد اس کو پڑھتے ہیں دفع شرکن خیراور، اور ایک ورد ہے یا باقی انتل باقی، یا کافی انتل کافی، یا شافی انتل شافی. اس کو بعض لوگ یوں پڑھتے ہیں کہ پہلے ایک ورد 111 دفعہ، پھر دوسرا 111، پھر تیسرا 111، جبکہ بعض تینوں کو 111 دفعہ اکٹھا پڑھتے ہیں. تو یہ پورے ختم قادریہ شریف کا اصل انداز کیا ہے، یہ ارشاد فرما دیجئے.
کسی دور میں میں نے بھی پڑھے ہیں ختم قادریہ، اب ظاہر ہے کہ وہ برسوں سے نہیں موقع ملا پڑھنے کا، توفیق نہیں ملی یوں کہنا چاہیے، تو بھول بھلیاں ہو گیا ہے. مدنی پنچسورہ میں جو لکھا ہوا ہے نا، اب اسی کے مطابق عمل کریں.
لبیک لبیک، جزاک اللہ خیرا.
باقی وہ دفع شرکن خیراور، دفع یعنی شر جو ہے برائی ہے، اس کو دفع کیجئے. دفع دفع ایک غالب نہ ہو، یعنی اضافت ہونا، اس دفع میں اضافت ہوگی نا، دفع کی یہ شاید نہ ہو. دفع ہو جا، دفع ہو جا ہم نہیں بولتے. دفع شرکن خیراور یا شبیر یا شبر، یہ ہے نا آخر میں.
جزاک اللہ خیرا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
بعض اوقات زندگی میں تکالیف آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، نوکری چلی جاتی ہے اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. جو دین کا کام کرنے والا شخص ہے وہ سمجھتا ہے، وہ اس کے دن وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ میں دین کا کام بھی کر رہا ہوں، میرے پہ مشکلات کیوں آ رہی. اس طرح وہ دین سے تھوڑا تھوڑا دور ہو جاتا ہے، وہ دینی کام سے دور ہو جاتا ہے. حالانکہ ہمیں ان مشکلات جب آئیں، تکالیف آئیں، زندگی کے معاملات میں ایسی پرابلمز آئیں، تو کیسے اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے اور کیسے ان اسلامی بھائی کو سمجھانا چاہیے کہ تکالیف تو آ رہی لیکن آپ نے دعوت اسلامی سے اٹیچ رہنا.
تصور میں کربلا گھما دینا چاہیے اس کو، کربلا میں گھماؤ. کربلا مشہور کیوں ہے؟ تکلیفیں اٹھانے والوں کی وجہ سے تو مشہور ہے. تکلیفیں اٹھا کر انہوں نے صبر کیا اور رائے خدا میں جانے قربان کی. تو یوں مطلب یہ کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے، کہ بڑے بڑوں نے صبر ہی کیا ہے. یعنی ایک تو وہ حدیث پاک کہ رائے خدا میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں. حدیث کا ایک مضمون ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ سب سے زیادہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح آزمائشیں آئیں رائے خدا میں. اور اب یہ کہ ہم نے کیا قصور کیا کہ ہم کو یہ تکلیف آئی، یہ ذہن میں آتا ہے نا، ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں، تکلیف آ رہی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو تکلیفیں برداشت کی، صبر کیا. تو اس طرح ہے نا، جگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میں تیرا امتی. لیکن اس شاعر نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے کہ جب میں مصیبتوں سے گھبرا کر میرے پائے ثبات کو لغزش آتی ہے، پاؤں میرے ڈگمگاتے ہیں، استقامت میری جانے لگتی ہے، تو یا رسول اللہ اس وقت آپ یاد آ جاتے ہیں. اور آپ نے تو بڑی بڑی آزمائشیں برداشت کی، بڑے بڑے مصائب کے پہاڑ توڑے گئے آپ پر، لیکن آپ استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹے رہے. تو آپ کا تصور آتا ہے تو میں بھی اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں. یوں مطلب یہ کہ پھر انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی آزمائش آئی، کسی نے نہ گلا کیا، نہ شکوا کیا، نہ ہمت ہاری. تو ہم بھی ہمت نہ ہاریں، تکلیفیں تو آئیں گی. اب یہ کہ پھولوں کے سیج پر تو ہر ایک کو نیند آ جاتی ہے، تھوڑا کانٹوں کی بہار سے بھی دامن الجھے گا تو پتہ چلے گا تو کام کیسے ہوتا ہے. اب آج میں بھی ایسی میں بیٹھا ہوں یا علی شان، جب آپ لوگ کوئی نہیں تھے ہم بھی نکلتے تھے کام کرنے کے لیے، تو پتہ چلتا تھا کیسے ہوتا ہے کام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ بسا اوقات لوگ دین کتب کو گھٹنے پہ رکھ کے پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھنا کیسا؟
ادب اور بے ادبی کا تعلق عرف پر ہوتا ہے، وہاں کے معمول رواج. اب میرے کو بھی مزہ نہیں آتا تھا، تکیہ میں نے اسی لیے اپنایا تھا، یار یہ کتاب رکھنا اور پھر وہ مزہ نہیں آتا، تو یہ تکیہ اب تک تو رکھ رہا ہوں تکیہ. مگر یہ کہ اب یہ تکیہ رکھنے پر بھی کسی نے مجھے اچھے مشورے دے کہ یار اس طرح لوگ تعجب کرتے ہیں، ایک تو دوسرا کہ ہر ایک یہ کر نہیں سکتا. اب آپ ادھر بیٹھے ہو گا تو کیا لاؤ گے یار، سب تکیے لائیں گے روز تکیے اچھلیں گے ایک دوسرے پر، اس کا اس کے پاس چلا جائے اس کا اس کے پاس، لڑائی کریں گے. نماز میں کہاں رکھیں گے، مسجد میں تکیوں کے الگ صفحے بنانی پڑیں گی. تو ظاہر ہے ہر ایک اس کو سنبھال نہیں سکتا. میں یہ کر رہا ہوں لیکن کوئی اور نقل کرے اور یہ عام ہو، میری یہ خواہش نہیں ہے کہ یہ اس کو سنبھال نہیں سکیں گے تو مسئلے میں پڑ جائیں گے. ادب بھی ہونا چاہیے. کتاب کو ادر رکھ کر بھی لوگ تلاوتیں کر رہے ہوتے ہاتھ میں لے کر، تو اگر یوں رکھنا اگر ممکن ہو تو پھر تو یوں ہی کتابیں دینی یوں رکھنا چاہیے. رانوں پر رکھنے میں مزہ آتا نہیں ہے اسے دینی کتاب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایز اے ڈاکٹر ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں اور کچھ اتنے کریٹیکل ہوتے ہیں کہ ان کی حالت جو ہے نا تشویشناک ہو جاتی ہے اور یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا ان کا بچنا مشکل ہے، تو کیا ہم ان کے لواحقین کو یہ تسلی دے سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بچ جائیں گے یا ان کی حالت بہتر ہے؟ کیا ان کو جھوٹی تسلی دینا جائز ہے یا انہیں ہم جو ہے نا ان کی جو حالت ہے وہ بتا دیں؟
آپ کو یقینی معلوم تو ہوتا نہیں ہے، اس کی سانس کی گنتی پوری ہو چکی ہے نا، 100% تو پتہ ہوتا نہیں ہے. یہ جتنا بھی علاج معالجہ ہے نا، چاہے ڈاکٹر ہو چاہے حکیم ہو چاہے بابا جی ہوں، یہ جتنا بھی میڈیکل کا نظام ہے نا، یہ سب کے سب زنی کہلاتا ہے. زنی معنی خیالی، یا آپ سمجھتے ہوں گے اس چیز کو کہ شاید اگر غور کریں گے تو یہ زنی کہلاتا ہے. یہ یقینی نہیں ہوتا، یہ کنفرم نہیں ہوتا. اگر یہ علاج کنفرم ہوتا نا تو بخار کا مریض کبھی نہ مرتا، بخار کی اتنی دوائیں ایجاد ہو چکی ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ بخار کے مریض کو آپ سارے یعنی کہ جتنے بھی آپ کی دوائیں ہیں ان پر آپ ٹرائی کر لیتے ہیں، بخار کا مریض دنیا سے چلا جاتا ہے. اس طرح جتنے بھی مرض ہیں اللہ پاک نے ہر بیماری کی دوا اتاری ہے، اور صرف دو بیماریاں ہیں جس کی دوا نہیں ہے، بڑھاپا اور موت. ان دونوں کا علاج نہیں ہے، باقی ہر بیماری کا علاج اتارا ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ڈاکٹروں کو ابھی تک نزلے کا علاج بھی نہیں ملا. اگر آپ کہتے ہیں ملا ہے تو میں آپ سے بات کر سکتا ہوں. نزلے کا علاج پروپر کہ نزلہ جڑ سے ختم ہو جائے، اب یہ جو کھائے پیئے اس کے لیے وہ ٹھنڈی سڑک بن جائے، ایسا علاج ابھی تک یہ بھی نہیں ڈھونڈ سکے. الرجی ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، جوڑوں کے درد کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، خالی کینسر مشہور ہے کہ کینسر کا علاج نہیں ہے یہ بولتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اور کئی بیماریاں چھوٹی موٹی ہیں جو برس ہاں برس تک مریض بھگتتا رہتا ہے، ڈاکٹروں کے دھکے کھاتا رہتا ہے، ڈاکٹر بیچارہ کوشش کرتا ہے لیکن وہ علاج اس سے نہیں ہو پاتا. یہ الگ بات ہے کہ رب چاہے تو دوا کی محتاجی بھی نہیں ہے، رب ویسے شفا دے دے، وہ دھول کی چٹکی میں شفا ہے. تو یوں مطلب ڈاکٹروں کو یہ بات پر بات نہیں لی تو میری توجہ ہو گئی کہ یہ ڈاکٹر جو کہتے ہیں نا کہ یہ لا علاج مرض ہے، میرا میں مشورہ دیتا ہوں کہ اسے نہ کہا کریں. ہم مسلمان ہیں، حدیث پاک، واقعی حدیث پاک، یعنی کہ حدیثیں لکھی ہوئی کتابوں میں کہ اللہ نے جو بھی مرض اتارا ہے اس کی دوا بھی اتاری ہے سوائے بڑھاپا اور موت. یہ مختلف حدیثوں کا سمجھو نچوڑ ہے. اب جب اللہ نے دوا اتاری حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اب ہم کہتے ہیں کہ یہ لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو یہ بات درست نہ ہوئی نہ غلط ہوئی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبان یوں فرمائیں کہ اس مرض کے علاج یعنی اس مرض کا علاج ابھی تک ہماری ڈاکٹری میں دریافت نہیں ہوا ہے. علاج تو ہے لیکن ابھی یہ ہم اس تک پہنچ نہیں سکے یا ڈاکٹر لوگ پہنچ نہیں سکے. تو یہ ایک محتاط جواب بلکہ یہ درست جواب ہے، اور شفا تو رب نے دینی ہے، اور دوا جب دریافت نہیں ہوئی تب بھی رب تو شفا دے دے گا وہ چاہے گا. ہم نے کینسر کے مریض ٹھیک ہوتے دیکھے ہیں، ہو سکتا ہے آپ حضرات بھی دیکھتے ہوں گے. کبھی کبھی انیشل اسٹیج پر مریض ہوتا ہے کینسر کا تو ڈاکٹری علاج سے بھی وہ سیٹ ہو جاتا ہے. تو شفا رب دیتا ہے، ڈاکٹر دعویٰ کرے کہ میں نے ٹھیک کیا تو یہ نہیں ٹھیک. اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ ہماری ڈاکٹر کمیونٹی میں مریضوں کو غیر ضروری ٹیسٹ لکھا جاتا ہے, بعض وقت مہنگی دوائیں لکھی جاتی ہیں, ان کی جیبوں پر غیر ضروری بوجھ ڈالا جاتا ہے اور بلا وجہ پریشان کیا جاتا ہے کچھ ڈاکٹر حضرات جو کرتے ہیں, کیا یہ مناسب بات ہے؟ کیا
ہر ایک اپنے دل سے پوچھ لے, آپ نے پوچھ لیا ہوگا, یہ غلطی ہے ظاہر. تو یہ اصل ہوتا ہے کمیشن کے لیے, کوئی رشوت کی بات ہے. زیادہ زیادہ بکے گی دوا کمپنی کی تو کبھی اے سی آ جائے گا, کبھی کچھ آ جائے گا, کبھی کچھ تو رقم وغیرہ. اچھا تو یہ اس کے لیے لیبورٹری ٹیسٹ بھی لکھ دیتے ہیں, ضرورت نہیں ہوتی. یا ایک لیبورٹری کا ٹیسٹ اس کا ضمیر مانتا کہ درست ہے, نہیں یہ لیبورٹری صحیح نہیں ہے میں لکھ دیتا ہوں, ادھر سے کروا لو. ہم آگے اس کو بےچارے کو دھکا کھلائیں گے اور وہ خرچہ کرے گا 1000 روپے کا, آپ کا بچے گا 100 روپیہ کمیشن. 100 روپے کے دیے آپ نے 1000 میں اس کو اتارا بےچارے کو اور پریشان کیا, اور یہ سب آخرت میں بھگتنا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ ڈاکٹروں کے اس میں یار ہر ایک نہیں کرتا یقیناً, لیکن ایک تعداد ہے جو یہ کر رہی ہے دواؤں میں. اور اتنی دوائیں آپ بکوا دیں گے اس میں اتنا ملے گا, اتنی دوائیں بکیں گی تو پھر اتنا ملے گا, تو یہ ملے گا. یہ کمپنیوں والے تو یہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ڈاکٹر صاحبان بھی مائنس صاحبان یہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو جو ہے نا مطلب یعنی کہ خوف خدا سے مطلب کام لینا چاہیے, اور اگر سستی دوا سے کام چلتا ہو مہنگی دوا نہ دی جائے. یا اپنی کلینک میں وہ دوا موجود ہے, کلینک سے بھی دوائیں دے رہے ہوتے ہیں, اور اس سے کام چل رہا تو پھر خام اگر لکھ کر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو کمیشن نہیں لیتا ہوگا وہ نہیں لکھ کر دے گا, اور اس کو کیا اس سے ضرورت ہے؟ وہ تو اس کا علاج کرے گا اور سستا علاج کرے گا تو مریض زیادہ آئیں گے. لیکن اس کو شیطان نفس مشورہ دیں گے کہ دیکھو اس کو جب تک خرچہ نہیں کروائیں گے نا, نفسیاتی طور پہ یہ سیٹ نہیں ہوگا. سستی دوا میں بولے گا یار رنگین پانی دے دے گا ڈاکٹر, ہاں وہ ڈاکٹر بہت اچھا یار, بہت یار ہائی پاورس کی دوا اس نے تھوڑی تھی تو مہنگی لیکن مرض دور ہو گیا تھا. نفسیاتی طور پر تو اس طرح مطلب ایسا ہوتا ہے. تو اب آپ نے خوف خدا کو پیش نظر رکھنا ہے, اور جو بھی کرنا ہے یہ سوچ سمجھ کر کرنا ہے کہ میرا رب یہ سب دیکھ رہا ہے اور مجھے قیامت کے دن پیش ہونا ہے, حساب دینا ہے, وہاں کوئی مجھے بچا نہیں سکے گا اگر میں نے یہاں مسئلے کیے. تو انشاءاللہ یہ اپنی مجلس سے کام کرتی رہیں گی ڈاکٹروں کی, آپ جیسے خوف خدا والے ڈاکٹر ملتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس فیلڈ میں بھی سدھار آئے گی. ہر فیلڈ میں بگاڑ ہے, ابھی ہم بزنس مین اور یہ باتیں کر رہے تھے, ہر فیلڈ میں بگاڑ ہو گیا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, دعوت اسلامی کو اللہ پاک نظر بد سے بچائے, کہ ماشاءاللہ یہ ہر فیلڈ میں کوشش کر رہی ہے اپنی اور لوگوں کی اصلاح کی. نا ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.
انشاءاللہ انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سر سبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطا.